अब यहाँ से आगे जो सूरत है इसमें अम्बा अर रसूल है, यानी रसूलों की खबरें। एक होता है कससुल अम्बिया। कससुल अम्बिया में क्या होता है, रसूल की नबी की अपनी ज़िंदगी के बारे में सारी बात होती है। एक है अम्बा अर रसूल के, किस तरह रसूल ने इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लोगों ने क्या जवाब दिया, फिर उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, जैसे कससुल अम्बिया में जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। उन्होंने, उनका कोई ये नहीं आता यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने लोगों को खबर दी, फिर उनको कहा एक अल्लाह की तरफ आओ, फिर ये लोगों ने इनकार किया, ये वाली चीज़ें नहीं आती, राइट। तो वो कससुल अम्बिया है, और ये हैं अम्बा अर रसूल, रसूलों की खबरें। अब सूरह आराफ के शुरू से अभी तक हम क्या देखते हैं, शैतान और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पूरी किस्सा देखा, फिर हमने तौहीद रिसालत आखिरत के बारे में बातें पढ़ी, फिर अब यहाँ से अम्बिया और उनकी उम्मतों का सिलसिला ज़िक्र शुरू हो रहा है, अम्बा और रसूल शुरू हो रहे हैं। और ये तकरीबन पाँच छः नबी जो हैं इनका आप ज़िक्र बार बार कुरान करीम में देखेंगे और डिफरेंट जगहों पे देखेंगे, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। किसी जगह मुख्तसर ज़िक्र है, किसी जगह ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, आद समूद का, कौम नूह का, कौम शुएब का, कौम लूत का, और मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तो बहुत सारे पारों में आप देखेंगे। अब यहाँ से लेकर तकरीबन आखिर सूरत तक इन्हीं अम्बिया के किस्सों को हम पढ़ेंगे, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें इबरत की मिलती हैं। जैसे मैंने आपको तर्जुमे के बाद बताया था कि देखिए अल्फाज वही हैं, बार बार वही अल्फाज रिपीट हो रहे हैं, नबियों का पैगाम भी वही है, और उनको मोर और लेस जो उनको जवाब मिले वो भी सेम ही है। इससे पता चलता है कि इंसानों की साइकी चेंज नहीं होती, हालांकि ये कोई नबी साथ साथ नहीं आए कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे आ रहा, उनके दरमियान हज़ारों सालों का भी फासला था, मगर जवाब एक जैसे क्यों हैं? क्या लोग पिछलों से कुछ नहीं सीखते? ऐसा ही लगता है, लोगों ने पिछलों से कुछ नहीं सीखा, कुछ नया नहीं हुआ, सेम वही बातें जो हजारों साल पहले इंसान करते थे वही बाद वाले करते रहे। और हमें बताया जाता है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम तारीख को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है। हमें भी उससे सबक दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन किस्सों से तसल्ली दी गई कि देखें आपसे पहले रसूलों ने कितनी कोशिशें की अपनी उम्मतों के साथ और उनको क्या जवाब मिले, तो आप तसल्ली रखें, अगर आपके साथ ये अहले मक्का ऐसा कर रहे हैं तो देखें आपसे पहले रसूलों ने भी कैसे सब्र किया। और मुशरिकीन ने मक्का को भी बता दिया कि अगर देखा जो जिन लोगों ने अपने रसूलों के साथ ऐसा किया उन कौमों का क्या हाल हुआ, तो तुम बाज आ जाओ इस रसूल की मुखालफत से। तो ये दो तीन हिकमतें, हिकमत की बातें हैं जो इन किस्सों को बयान करने में है। अब पहला किस्सा जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। सिलसिला अम्बिया में जो पहले रसूल थे, रसूल वो नूह अलैहिस्सलाम थे। देखिए वैसे तो नबी आदम अलैहिस्सलाम भी थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में कोई कुफर शिर्क इस तरह का उनका कोई मुकाबला नहीं था, ना कोई ऐसे को बहुत कोई शरीयत के बहुत ज़्यादा कोई अहकाम ऐसे नहीं थे, क्योंकि इंसान ही बहुत कम थे ना, इंसानों की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं थी, काफिर कहीं पे भी नहीं थे। कुफर का सिलसिला जो शुरू हुआ ना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, नहीं इससे पहले समझ लें सारे मुसलमान थे। अब क्या हुआ, क्यों उन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मगर ये बता दूँ कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कहा जाता है 10 करन का फासला है। करन जो है ना 100 ईयर को कहते हैं, यानी सेंचुरी, 10 सेंचुरीज का फासला, यानी 1000 साल का, बाद जगह आया कि 2000 साल का फासला, एनी हाउ यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम नूह नहीं था, उनका असली नाम था शाकिर, मगर वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के सामने रोने वाले थे इसलिए उनका नाम नूह है। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की टोटल उम्र कहा जाता है 1050 ईयर्स हुई थी, क्योंकि 950 ईयर्स वो अपनी कौम को तबलीग करते रहते। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए, वो भी नबी थे, और उनके बाद اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور طوفان کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے تھے. تو یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں. اب کیا ہوا تھا, کیوں ان کی قوم نے شرک شروع کیا, کیسے ان کے اندر شرک سٹارٹ ہوا, اس کی شروعات کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. کیونکہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ جب ایک مسلمان قوم, سارے مسلمان تھے, شرک کیسے اس کے اندر آ گیا, کس نے ان کو شرک سکھا دیا, کس نے ان کو بتایا کہ شرک کرو. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو نیک نیک لوگ تھے ان کے, وہ جب فوت ہو گئے تو انہوں نے, ان کو بہت یہ ہوا کہ یہ تو نیک ہمارے لوگ تھے, یہ اب چلے گئے, یہ تو ہمیں نیکی کا بتاتے تھے, تو اب کیا ہے. اب ان کو شیطان نے سجھا دیا یہ کہ اب ایسا کرو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں, اب ان کی تصویریں بنا لو تاکہ جب آپ تصویریں دیکھو گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے. اور آج کے وقت میں بھی مجھے ایک مسلمان عورت نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے, ان کے گھر میں انٹر ہوتے بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی. تو ہم تصویر ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ ہم جب انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے نا, ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے قرآن پاک میں بھی پیر صاحب کی تصویر رکھی کیوں, جی انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا. بھائی تم یہ تو دیکھو, نوح علیہ السلام کے وقت میں کوئی بت پرستی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا ان سے پہلے. اب بت پرستی شروع کیسے ہوئی, انہوں نے بھی تو تصویریں پہلے اسٹارٹ کی تھیں. اسی لیے تصویر کو کسی ایسی جگہ پہ لگانا, ریسپیکٹیبل جگہ پہ, دیواروں پہ یا اس پہ لگانے کو منع کیا گیا, کیونکہ ہر شرک کا راستہ بھی اسلام بند کرتا ہے, جس سے کبھی بھی شرک آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں میں, ہم تو نہیں ایسے کرتے, کوئی اس طرح سوچ کے نہیں کرتا. انہوں نے کوئی سوچ کے تھوڑی کیا تھا ہم شرک کرنے لگے ہم ان کو پوجیں گے, نہیں نہیں, بہت آرام سے انہوں نے اس کو کوئی بگ ڈیل نہیں سمجھا. انہوں نے تصویریں لگائیں, انہوں نے کہا بھائی ان سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے, تو بڑی بڑی لاجیکل بات لگتی ہے. ہاں جی ان کو دیکھیں گے کوئی بھی چیز سے اللہ یاد آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے بھائی. اچھا جی وہ تو کوئی بالکل بے ضرر سا عمل لگ رہا تھا نا, کہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. اچھا جی پھر کیا ہوا. اب ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تصویریں بھائی تو مٹ وٹ جاتی ہیں, چلو پتھروں کے ساتھ ہم کوئی بلا لیتے ہیں تاکہ بالکل ویسے رہیں, کیونکہ ابھی تو ہماری میموری میں ہیں ان کا کیسے وہ لگتے تھے, پھر بعد میں ہمارے وغیرہ گئے تو کون کس کو یاد رہے گا, تصویریں بھی نہ مٹ جائیں. پتھروں سے بنا لیا. جب پتھر بنا لیے تو اب ان کی جو آگے کی جنریشنز تھی نا, آہستہ 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 ان کے اندر پھر بت پرستی آ گئی. یعنی انہوں نے پھر انہیں پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا. یہ اولیاء اللہ تھے نا, انہیں کو پوجنا شروع کر دیا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, اور کہاں ان کو ہی پوجنا, انہیں کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ہمارے کام منا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ کا پتہ نہیں تھا, یا کبھی آج تک کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا, یا ان کو شعور ہی نہیں تھا, یا ان کے آبا و اجداد میں کبھی کسی نے اللہ کی پوجا نہیں کی تھی. ایسا نہیں تھا, مسلمان ہی تھے. ان دیکھو کیسے گمراہی آتی ہے, کیسے شرک کریپ ان کر جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا ہے کیونکہ وہ بیٹر طور پہ اپنی قوم کی سائیکی پھر سمجھتے ہیں, اور اس کو ان کی باتوں کو صحیح طرح سے, کوئی ان کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا, فقال, تو اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, عبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, مالکم من الہ غیرہ, نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول کون ہوتا ہے, کیا کام کرتے ہیں وہ. رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں جو اپنے دور کے بیسٹ پیپل ہوتے ہیں, بیسٹ. ان کے دور میں ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہوتا. یہ نہیں بہتری کا مطلب کہ ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے یا بہت بڑے بڑے محل ہوتے ہیں یا کوئی حکومت ہوتی ہے, بلکہ کردار, اخلاق, ایمان کے اندر بیسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے شرک نہیں کبھی کیا ہوتا, حیا والے ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, اپنی بڑی اچھی ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اپنے لوگوں میں, لوگ قائل ہوتے ہیں, بات سمجھتے ہیں, مانتے ہیں سب لوگ کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. تو پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی ظاہری چکا چوندھ کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہے کہ کوئی محلات ہوں یا حکومتیں ہوں کہ لوگ ان کے پاس بھاگے چلے آئیں, لوگ تو انہیں چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو, تو لوگ پھر زیادہ تر پھر ان کی مخالفت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ کوئی اتنے بڑے کوئی بادشاہ یا کوئی اس طرح ہو تو لوگ ان سے ذرا مخالفت کرنے میں گھبرائیں, وہ لوگ ان کی پھر بس بہت زیادہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں. اور رسول سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ رسالت کوئی الیکشن نہیں ہے جس میں کوئی ووٹ دے کے کسی کو سلیکٹ کرے, نہ ہی رسول کوئی مارا مارا پھرتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ, میرے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہوگی, نہ کوئی اپلیکیشن دیتا ہے, بلکہ رسول رسول بننے سے پہلے ایک منٹ پہلے بھی نہیں جانتا کہ میں رسول ہوں, ایک منٹ پہلے بھی نہیں جانتا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا رسول بننے والا, نہ وہ کوئی دعائیں کرتا اللہ مجھے اپنا رسول بنا لینا, یہ سراسر کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے, وہ چوز کرتا ہے. پھر رسول کا مشن کیا ہو جاتا ہے؟ انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتا اللہ کے ساتھ, عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو, ٹھیک ہے. اور جب اس کو ٹھکرایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اس کی ڈھارس کے لیے, بعض دفعہ رسولوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو رب ان کو تسلی دیتا, اور ان کے لیے سب سے بڑی ان کی جو تسلی ہوتی ہے, جو ان کے دل کی ڈھارس ہوتی ہے, وہی یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب نے وہ نہیں مجھے چھوڑتا, ان کو کسی کی مخالفت سے نہیں ہوتا, ان کو ہوتا ہے کہ میرا رب نہ مجھے چھوڑے, ان کے لیے یہی پھر چیز سب سے بڑا اعتماد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں ہر رسول کے اس قصے میں آپ یہ پڑھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو, رسول کی دعوت ایسی نہیں ہے کہ وہ بس ٹیمپریری ہو تھوڑے دن کے لیے اور اس کے بعد کوئی اور آئے تو کچھ اور شروع کر دے, نہیں, ہر دور میں سوچیں نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول ایک ہی دعوت دیتا رہا ہے, ایک ایک پیغام ہے جسٹ ون, اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرو. اسلام کوئی نئی بات نہیں لے کر آیا, کوئی نیا عقیدہ نہیں لے کر آیا, وہی عقیدہ ایک ہی ہے, بیس سیم ہے, اللہ کی عبادت کرو. مالک من الہ غیر اللہ, کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. الہ کون ہوتا ہے؟ جو لائق عبادت ہو, جس کی عبادت کی جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے. یہ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, کیونکہ جو رسول جانتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا, توحید پہ نہیں آئے تو کیا انجام ہوگا قیامت کے دن. ایسی نصیحت وہی کر سکتا ہے نا جو کسی کا خیر خواہ ہو, جیسے باپ بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا تمہارا, ایسی کہتا ہے. تو نوح علیہ السلام بھی اس طرح سے خیر خواہ کے طور پہ ایک مشفق باپ کی طرح سمجھا رہے ہیں. قال الملأ, کہا اس سرداروں نے, من قومه, اس کی قوم میں سے, اس کی قوم کے سرداروں نے کہا, انا لنراک فی ضلال مبین, ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں, ہم تو تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ ایسے ایسا مافیا نا ہر دور میں ہوتا ہے, ہمیشہ کچھ لوگوں کو ہدایت گمراہی لگتی ہے اور گمراہی ہدایت لگتی ہے. جیسے ابو سفیان, ابو جہل وغیرہ تھے, ان کو لگتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں. اور بڑے بڑے سردار کیوں کہتے تھے, عام کامن لوگ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کامن لوگوں کی ایک تو اتنی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی کہ وہ بولیں کھڑے ہوں. سردار جو ہوتے ہیں جب ان کے اندر اتنا تکبر, سردار کون ہوتے ہیں اصل میں؟ اب آپ سوچیں گے شاید کوئی جاگیرداروں کی بات ہو رہی ہے, جاگیرداروں کی نہیں ہو رہی, جو بھی کسی سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹرز ہیں نا, بگ نیمز, جیسے کوئی سیاستدان ہو سکتے ہیں, جیسے کوئی سیلیبریٹیز ہو سکتے ہیں, جیسے کوئی بڑے بڑے لوگ جن کو سب جانتے ہیں, فار ایگزامپل ادھر کوئی بل گیٹس ہو گیا, کوئی ایسے ہو گئے جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے نا بڑا. تو اسی طرح اس سوسائٹی کے بھی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اب یہ قوم کے جو بڑے ہوتے تھے نا, یہ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں ہمیشہ, اور ان کا بگڑنا پھر ان کے لیے نہیں صرف رہتا, لوگ بھی ان کو ہی فالو کرتے ہیں تو لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ تھریٹن ہو جاتے ہیں رسولوں سے. ایک تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں, ہمیں چھوڑ کے یہ ان کو کیسے مل گئی کوئی اللہ کا پیغام یا کچھ, ہمیں ملنا چاہیے, یہ کیا چیز ہے, عام سے لوگ ہیں, دوسری ان کو کیا بات ہوتی ہے کہ ان کے جو مفاد ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ آتی ہے. جب رسول کہتا ہے بے ایمانی نہ کرو، چور بازاری نہ کرو، مثلاً ایک ایسے بات کہہ رہے ہیں، کسی چیزوں سے منع کرتا ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ تو انہی میں انوالو ہوتے ہیں، اب ان کو یہ برا لگنے شروع جاتا ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے سردار کوئی بات کرتے ہیں نا، کسی کی بات کو ڈسمس کر دیں، مثلاً نہیں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، مثال کے طور پہ آج کوئی کہہ دیتا ہے جی یہ جو فلاں عالم ہے نا یہ یہود کا ایجنٹ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس بیچارے کی ساری بات جو وہ بتا رہا ہے نا، وہ تو ساری بات ہی لوگوں کے سامنے بالکل ایسے ہو جائے گی کہ پانی میں بہ جائے گی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہے یہودیوں کا ایجنٹ. لو جی، اب ایک وہ اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی، تو اب وہ کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا. نہیں جی یہ تو ان کے ویسٹ کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ کسی نے دے دی نا، تو اس کے بعد اس کا کام تو اور مشکل ہو گیا، اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا. اسی طرح یہ بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا نا، تو یہ تو ہے ہی گمراہ، یہ تو بالکل لاسٹ ہے، کریزی ہوئے. تو اب بتائیں ایسے میں کوئی کیا سنے گا؟ قال یا قوم لیس بی ضلال، اس نے کہا ہے میری قوم نہیں میرے ساتھ کوئی گمراہی. اب نہ تو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ انہوں نے کوئی جہالت کا رویہ اپنایا، بس اے میری قوم میرے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی گمراہی نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا ایک نمائندہ ہوں، میں تو اس کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ آدمی ہوں، میں تو تمہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. بلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے میسج دے رہا ہوں، میرا کوئی خود کا تو یہ میسج نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالی جو سورہ نوح آئے گی نا، آگے پوری سورت ہے نوح علیہ السلام کے نام پہ، تو اس کے اندر ہم اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں نوح علیہ السلام کا پیغام دیکھیں گے، یہاں پہ تو بریفلی بتایا گیا. تو وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری. یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. دیکھیں یہ خیر خواہی وہ ہوتی ہے کہ آپ مثلاً کسی کو جاب دلا دیتے ہیں، کسی کا کوئی کام بنا دیتے ہیں، کسی کی شادی آپ نے کرا دی، کسی کو گھر لے لیا، بڑی آپ نے کہا جی میں نے اس کی بڑی خیر خواہی کی ہے. سب سے بڑی کسی کی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کہ اس کو آگ کے عذاب سے بچا لینا، اس کے لیے تدبیر کرنا، اس کی کوشش کرنا کہ کوئی آگ سے بچ جائے، یہ اس سے بڑی کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو ہی نہیں سکتی. پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے لیے زیادہ تر سوچتے ہیں میں بڑی خیر خواہ ہوں. ظاہر ہے ہر پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی خیر خواہی ان کو کیا نظر آتی ہے؟ بس کپڑے لے دیے، جوتے لے دیے، برانڈ نیم پہنا دیا، فلانا کر دیا، اچھی سی اچھی لگژریز کے اندر ان کو رکھا، تو یہ خیر خواہی ہے. وہ سب سے بڑی ان کی خیر خواہی ہے کہ ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، آگ سے بچانے کی، یہ ہے ان کی خیر خواہی. اس کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں کی، نہ نماز کا کہیں گے، نہ ان کے کوئی دین کی پرواہ کریں گے، نہ کچھ ہے، بچے جس طرف مرضی جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے خیر خواہی. خیر خواہی یہ ہے، اب جو پیغمبر ہے وہ بھی اپنی قوم کے لیے کیا ہے؟ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ خیر خواہ ہے، اسی لیے وہ ڈر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے. اور دیکھیں یاد رکھیں، جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے نا، اس میں اتنا ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے. اب قوم کیوں نہیں ڈر رہی؟ ڈرنا تو ان کو چاہیے، مگر ان کے پاس علم نہیں ہے اس لیے نہیں ڈرتے. علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا. جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا اتنا آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، اور اسی لیے آپ باہر کسی کو بتائیں وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے قرآن کی طرف آ کے، سب کچھ پتا ہے ہمیں، بھلا نماز روزہ نہیں کرنا آتا، کیا سکھائیں گے ہمیں؟ ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے مجھے ان باتوں کی وحی کی ہے، اب آخرت کا کے حساب کتاب کا، وہاں پہ جنت جہنم کا، جو علم ان کے پاس تھا لوگوں کے پاس نہیں تھا، لوگوں کو نہیں اتنا شعور کہ جو وہاں پہ کیا حال ہوگا. اب وہ سوچتے تھے کہ ہماری خیر خواہ یہ ہے کہ ہماری باتیں مانی جائیں، یہ تو ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ تو خیر خواہی نہیں ہے. اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم, کیا بھلا تعجب ہو رہا ہے تم کو اس بات پہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتے کہہ رہے ہیں آپ, انہی کی بات کنٹینیو ہے کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آئی ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل منکم ایک شخص پر تم ہی میں سے, کیا تمہیں اس بات پہ حیرت ہے کہ ایک انسان کے اوپر کیوں ذکر آ گیا, ایک انسان پہ کیوں وہی آ گئی کہ تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ یہ کل بھی اور آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ آتا تو کوئی فرشتہ آتا, انسان کے اوپر کیسے وہی آ گئی, یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے, کیونکہ نبی میں نے بتایا نا اپنی قوم میں سے ہوتا تھا, انہی لوگوں کے سامنے وہ پیدا ہوا, پلا بڑا جوان ہوا, وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے اندر سے ایک آدمی ہے, اس کی ہم کیوں بات سنیں؟ آنی تھی نصیحت تو کوئی اور آتا, کوئی آسمان سے اترتا, فرشتہ اترتا, کچھ اترتا تو ہم سمجھتے بھی, اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کمیونٹی کے اندر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی بات آپ اس لیے نہیں سنتے جی وہ گھر کی مرغی دال برابر, کہ آپ یہ کیا, یہ تو ہمارے اندر سے تو ان کو تو ہم جانتے ہیں. کوئی باہر سے آتا ہے تو آپ اس کی بات بہت اس سے سنتے ہیں, یا ماں باپ کی بات نہیں لوگ سنتے زیادہ تر, باہر والے کی بات سنتے, تو وہ ان کی قوم میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسان کے پر, دوسرا ان کو مسئلہ کیا تھا, چمبے کی بات, اتنی عجیب بات ان کو لگتی ہے, انسان واقعی ہمیں بتائے گا اللہ کی باتیں؟ اور آج بھی لوگ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ نور تھے, انسان نہیں تھے, بس کیونکہ ان کے ہضم ہی نہیں یہ بات ہوتی کہ وہ انسان ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں, انما بشر مثلکم, تو لینذرکم تاکہ وہ خبردار کر دے تم کو. تمہیں یہ بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان تمہارے پاس ایک نصیحت لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے, والی تتکو اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, یعنی اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم خبردار ہو جائے, تمہیں وارن کر دیا جائے, اور تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, اللہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے گناہ نہیں کرنا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ایک انسان کو ایک نبی بنا کے ایک رسول بنا کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو تمہیں اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے؟ والا اللہ کم ترحم, اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم پر تم رحم کیے جاؤ. رحم اس کا مطلب کیسے ہوگا؟ جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا, اور جب تم اللہ کے پیغام کو اتنا سیریسلی لو کہ ڈر جاؤ اس بات سے, بچنے کی کوشش کرو عذابوں سے. فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا. اب بات اتنی سمپل نہیں ہوئی تھی, آف کورس 950 ایئرس کی مسلسل تبلیغ ہوئی تھی, اس کے بعد بھی وہ جھٹلاتے ہی رہے. اتنی لمبی تبلیغ, اتنا لمبا عرصہ کسی اور نبی کو نہیں ملا تبلیغ کے لیے جتنا نوح علیہ السلام کو ملا. اب سوچ لیں ان کا صبر کتنا ہوگا, کتنا صبر ہوگا. ہمیں تو کوئی ایک دفعہ کوئی آگے سے کچھ سنا دے نا, ہمارا صبر بالکل ختم ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اب نہیں میں نے یہ کام کرنا. لیکن 950 ایئرس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی تھی, ربی انی مغلوب ان فنتصر, یہ سورہ نوح میں آتا ہے نا, اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر رہا تھا. تو ایک نوح علیہ السلام کی آہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ڈبو دیا. فانجیناہ, تو ہم نے اس کو نجات دی, والذین معہ فی الفلک, اور جو اس کے ساتھ تھے فلک میں, جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے, یہ کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ رشتے دار, خاندان اپنا. اس میں کرائیٹیریا رشتے داری نہیں تھا, کیونکہ نوح علیہ السلام کا تو ایک بیٹا ڈوب گیا تھا. اس میں کرائیٹیریا کیا تھا نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے میں, کشتی میں ساتھ ہونے میں کیا تھا کرائیٹیریا؟ ایمان. نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ایمان میں ان کے ساتھی تھے. اس کا مطلب کئی دفعہ ایمان کا رشتہ جو ہے نا اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ خون کے رشتے کے بھی اوپر آ جاتا ہے. خون کا رشتہ ڈوب گیا, ساتھ کون رہے نوح علیہ السلام کے؟ جو ایمان میں ان کے ساتھ تھے, چاہے ان کے اپنے بچے تھے, باقی بیٹے تھے, اپنے خاندانوں یا غیر لوگوں, آج وہ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کون سا رشتہ سب سے اوپر ہے. تو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا, بھی آیاتیں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، بالکل ڈراؤن ہو گئے وہ لوگ، ختم ہو گئے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے تھے، یہ عقل کے اندھے لوگ تھے جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تو پورے اس وقت جتنی بھی انسانیت تھی نا، سب ڈوب گئی تھی ایک آدمی کی پکار پہ، ایک آدمی کی آہ پہ۔ ایک آدمی پوری قوم پہ کتنا بھاری تھا، جس کو وہ قوم ہلکا سمجھتی تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں کرتی تھی، مار مار کے نوح علیہ السلام کو ان کے گھر پہ پھینک جاتے تھے۔ اللہ کی نظر میں وہ کتنا بلند تھا۔ ضروری نہیں ہوتا انسان جس کو جتنا سمجھ رہے ہوں وہ بھی اتنا ہو، اللہ کی نظر میں کوئی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کی نظر میں تو یہ حال تھا کہ ایک دفعہ فریاد کی ہے نوح علیہ السلام نے، اور غرق ہو گئے ہیں سارے انسان۔ تو جس نے رب کی خاطر دیکھیں اپنی زندگی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے کیسی پھر قدردانی کی اس کی، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب یہ کشتی بنا رہے تھے نا، ان کا مذاق کر رہے تھے جو لوگ ساتھ سے گزرتے تھے کہ کشتی کدھر چلاؤ گے، اس مٹی میں چلاؤ گے، صحرا میں کشتی چلاؤ گے؟ تو ہاں، جب رب چاہے نا تو کشتی کو سمندر میں نہیں لے جانا پڑتا، سمندر خود چل کے آ جاتا ہے، پھر کشتی اس میں چلتی ہے۔ یہ اللہ کی قوت ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ قوم کہاں پہ تھی؟ یہ عراق میں تھی، یہ قوم عراق کے رہنے والے تھے۔ اب یہاں پہ جو امین کی بات آئی ہے نا، یہ بھی ہمیں بہت اس چیز کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنکھ کے اندھے کے ساتھ نا ہم بہت ہمدردی کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہائے بیچارہ، لیکن آنکھ کا اندھا ہونا کم خطرناک ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے نا، حق اس کو نظر ہی نہیں آتا، بات سمجھ ہی نہیں آتی، دل میں کوئی بات جاتی ہی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت زیادہ قابل رحم ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ صرف آنکھ کے اندھے کی ہیلپ کرتے ہیں نا، اس کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، یہ مادی آنکھیں تو ہیں، فزیکل تو ہیں، دل کی آنکھ بند ہو گئی ہے، کیونکہ جاننا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ دل کا اندھا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سٹوری ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد کے پاس کون سے پیغمبر آئے؟ ہود علیہ السلام۔ اب آپ کو نا یہ بات پوری یاد ہونی چاہیے کہ اس قوم کے پاس کون سے پیغمبر آئے۔ قوم نوح کا تو کوئی نام نہیں ہے، اس لیے وہ تو آسان ہی ہے، قوم نوح تو نوح علیہ السلام آئے، لیکن عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے، سمود کے پاس صالح علیہ السلام ہے، ان کا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب عاد اصل میں ایک آدمی کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کی ہی جنریشن میں آگے تھا۔ اب دیکھیں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ سارے مسلم تھے نا، سب اسلام کے پر، سارے بڑے اچھے نیک لوگ تھے، لیکن جب ان کی بھی جنریشن آگے بڑھتی گئی تو نوح علیہ السلام کی تقریباً کہتے ہیں ففتھ جنریشن میں جا کے ان کے بیٹا جو سام تھا نا، اس کی اولاد میں، ففتھ جنریشن میں جا کے یہ قوم عاد تھی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عاد، تو اسی سے قوم عاد پوری بنی۔ ان کے بارے میں آتا ہے نا، ارم ذات لعماد، ارم بھی ان کو کہا جاتا ہے قوم عاد کو، کیونکہ ان کے ایک عاد کے ایک دادا کا نام ارم تھا۔ لڑکیوں کے نام زیادہ تر ارم رکھتے ہیں، لیکن عاد کے دادا کا نام تھا۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ یمن میں بسی بھی تھی، اور یہ بھی، اس کے 13 خاندان تھے، ان کی بستیاں تھیں، اور بہت یہ خوشحال لوگ تھے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی میں جانے والوں کو، جس وقت اس وقت پانی پانی تھا، کہیں زمین بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو کتنی پراسپیرٹی دی، کتنی ان کو خوشحالی دی کہ ان کی اتنی جنریشن کے بعد، پانچویں جنریشن کے میں جا کے اتنی خوشحالی تھی کہ زمین سرسبز و شاداب تھی، باغات تھے، ان کے لیے شاندار محلات تھے، اور ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اتنی ان کی ہائٹ لمبی تھی، بہت یعنی قد و قامت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ لم یخلق مثلھا فی البلاد ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو بھی نہیں بنایا جیسے ان کو بنایا تھا، اتنے یہ طاقتور لوگ تھے۔ تو نعمتوں کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے تھے، کہاں اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے تھوڑے سے لوگ جو بے سرو سامانی کی حالت میں ایک شپ کے اندر جا رہے ہیں، ان کی نسل کے اندر اتنی خوشحالی آ جائے گی؟ یہ وہ تو فخر کیا کرتے تھے کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ان کو دی تھی، لیکن پھر انہی نعمتوں کے، اسی قوت اور شان اور دولت کے نشے کے اندر آ کے انہوں نے بس اپنی منمانی شروع کر دی، انہوں نے شرک شروع کر دیا، دوبارہ بت پرستی کی طرف آ گئے، جس کی وجہ سے ان کے جو بڑے بڑے پیچھے تھے قوم نوح بھی تو ظاہر ہے انہی کی جنریشن میں سے تھے، تو وہ ڈوب گئے۔ اب انہوں نے حالانکہ ان تک قصے پہنچتے تھے لیکن پھر بھی یہ نصیحت نہیں لیتے تھے۔ تو وہ الا عادن اخاہم ہودن، عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا، بھیجا یہاں پہ لفظ نہیں ہے، الا کا مطلب ہی ہے کہ طرف، ان کے عاد کے ان کے بھائی ہود کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے بھی کیا فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کتنا سمپل میسج ہے، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارا کوئی الہ اس کے سوا۔ اب ہم کہتے ہیں ہمیں تو پہلے پورے پورے لیکچر ہمیں آئیں تو پھر ہم کسی کو بتائیں، اتنی سی بات تھی، اتنا سا پیغام ہے، افلا تتقون، کیا بھلا تم تقوی اختیار کرو گے نہیں، کیا تم ڈر نہیں جاؤ گے پھر اس کے بعد؟ قال الملا الذین کفروا، اب ان کے بھی جو ملا تھے، ان کے بھی جو سردار تھے نا، انہوں نے ہی دیکھیں آگے سے الٹے جواب دیے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے ایمان والے بھی ہوں، جو سردار ایمان بھی لے آئے ہوں، کیونکہ یہ اسپیسیفک یہاں پہ کہا گیا، وہاں پہ نہیں کہا گیا نوح علیہ السلام کی سٹوری میں، مگر اس میں کہا گیا کہ سردار جنہوں نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہت، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بڑا عقل سے خالی ہے، یو آر جسٹ کریزی، تم تو بے وقوف ہو، ہم تو تمہارے اندر کوئی عقل ہی نہیں دیکھتے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اب کیا بے وقوفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کی طرف آؤ، تو یہ ان کو بے وقوفی لگ رہی ہے۔ جیسے آج بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ کریزی ہو گیا، حالانکہ اس میں کریزی ہونے کی کیا بات ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور ان کو جھوٹ کا بھی الزام لگا دیا۔ اور جو روشن زمانے میں بھی جو ایلیٹسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہت، انہوں نے کہا اے میری قوم میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، یہ نہیں کہا تم جو ایسے کیسے کہہ سکتے ہو تم جھوٹے ہو گئے، تم ہو گئے احمق، تم ہو گئے، یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، میرے اندر کوئی کسی قسم کی وہ حماقت نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ اب کتنی پولائٹ ان کی بات لگتی ہے نا، کہ میں تو بس ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تمہیں پیغام پہنچا دوں، اور رب کا پیغام پہنچا دوں، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم کو، انا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ آپ دیکھیں رسول کیا بتاتے ہیں، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پہلے بھی یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس نے دعوت کا کام کرنا ہو نا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اس کے اندر سب سے فرسٹ مین اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی۔ اگر آپ کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کے جذبات نہیں ہیں نا، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، پھر اوپر اوپر کا ہی کام ہوگا۔ اصل ہے کہ آپ فیل کریں، اپنے اندر پین فیل کریں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، میں ان تک خیر خواہی کیا ہوتی ہے، ان کی خیر چاہنا، ویل وشر، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں، کیا ہمارے اندر ایسی خیر خواہی ہے لوگوں کے لیے؟ جب یہ نہیں ہوتی نا، ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کا فالٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر عیب نکال رہے ہیں، اس کے عیب نکال رہے ہیں، ہمیں وہ بھی برا لگ رہا ہے، وہ بھی برا لگ رہا ہے، اس نے ایسی کیوں بات کر، کیونکہ سچی خیر خواہی دل میں ہے نہیں، بس اٹھ کے ایسے ہی شروع کر دیا کام، کہ چلو میں بھی ذرا تھوڑا کچھ بن کے دکھا دوں کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، میرے پاس بھی کوئی نالج ہے۔ یہ نالج کی باتیں نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی کی بات۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس نالج بہت ہے، انہوں نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دس از ریکوائرمنٹ، تو اور امانت دار یعنی جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے میں اس کو پورا کرنے والا ہوں. کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہوتی ہے رسول پہ؟ کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں ایز اٹ از. تو میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں اللہ کا ہی پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں امانت داری نا جاب میں بھی امانت داری ہوتی ہے, یہ رسول کی جاب ہے نا ذمہ داری ہے, اس میں بھی امانت داری ہوتی ہے. یہ صرف مال میں امانت داری کی بات نہیں ہوتی, میں اپنی جاب فلی کر رہا ہوں, میں امانت دار ہوں, مجھے جو اللہ نے کہا میں ویسے ہی کر رہا ہوں. اب عجب تم ان جاکم ذکر میں ربی کو. اب دیکھیں ان کا بھی پرابلم یہی تھا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا یہ کیوں انسان کیوں آ گیا ہمارے پاس. ہر دفعہ ہر دور میں لوگوں کے اندر یہ پرابلم رہا ہے, ہر دور میں لوگ اس مسئلے میں رہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی سٹیٹمنٹ ہر دور میں لوگوں کی رہی ہے, ایک ہی طرح کی باتیں, کیوں کیسے ایسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے جو سورس ہے نا جہاں سے فیڈ کی جاتی ہیں باتیں وہ ایک ہی ہے, وہ ہے شیطان. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک انسان نصیحت کرنے کے لیے آ جائے, ایک انسان اللہ کی طرف سے بنا کے بھیج دیا جائے, لیون دی رکھوں تاکہ وہ خبردار کرے تم کو, وز کرو اور یاد کرو. اچھا یہاں تک پہلے بھی بات آئی تھی نا, تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک انسان تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں انذار کرے, تمہیں وارن کرے, اپنے رب کا ذکر, اپنے رب کی نصیحت لے کے تمہارے پاس آئے. یاد کرو, ذرا یاد تو کرو. اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, کہ تمہیں تو اللہ نے خلیفہ جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنے سے لوگ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر چلے اور کتنی اللہ نے ترقیاں دے دی, تم ان کے جانشین ہو. اس کے بعد تم کتنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, وہ ان کو پتا تھا قوم نوح کے بارے میں, ایسے نہیں تھے وہ بھولے نہیں تھے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور زیادہ دی ساخت میں, خلق میں, خلق کیا ہے یعنی جسامت میں, بستہ فراخی دی تمہیں, یعنی تمہیں ویسے بھی اللہ نے پھلنے پھولنے کا موقع دیا لیکن تمہاری جسامت میں بھی دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اسٹرانگ بنایا. ڈیل ڈول میں نا یہ بہت ان کا پھیلاؤ تھا, بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ تھے, اسی لیے تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پام ٹریز پڑے ہوئے, اتنے لمبے تھے. تو فذکروا اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری کے لیے. یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اللہ نے جو نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں نا ان کو یاد کرنا اور اس سے اللہ کی تعریف کرنا. یہ زبان سے شکر گزاری ہے, دل میں شکر گزاری کیا ہوتا ہے؟ ان کا احساس ہونا کہ جو ہے نا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. تو تم نا اللہ کی نعمتوں کی یاد کرو, ذکر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا, یہ اللہ نے تمہارے پر کتنے بڑے احسان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا چھوڑنا کفر ہے. نہیں آپ کبھی یاد ہی نہ کریں کہ اللہ نے میرے اوپر کوئی نعمت کی ہے, کبھی اس کو بیان ہی نہ کریں, کبھی سوچے ہی نہیں اس بات کو. تو شکر ہم سوچتے ہیں صرف الحمدللہ کہہ دینا شکر ہے, نہیں وہ بھی ایک شکر کو بیان کرنا ہے, لیکن کبھی ذکر کیا کریں, جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی ہیں ان کو بار بار مینشن کیا کریں. کیونکہ انسان اکثر غافل ہو جاتا ہے, انسان اکثر بھول جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کبھی نعمتوں کو یعنی اس کو کبھی یاد ہی نہیں رہتی. آپ دیکھیں غور کریں, ہوا کے چلنے پہ کوئی شکر نہیں کرتا, حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ذرا دیر کے لیے بند ہو جائے نا تو انسان مر جائے. اگر کسی کنویں میں کسی کو قید کر دیا جائے تو وہ غم سے ہلکان ہو جائے گا, پھر اگر اس مصیبت سے اس کو نکال لیا جائے تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے گا, اس پہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرے گا. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم شکر کب کرتے ہیں جب نعمت چھن جاتی ہے, ہم اس کا بیان کب کرتے ہیں جب نعمت ہمارے پاس نہیں رہتی, جب اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا. جب نعمت ہے تب شکر ادا کریں, ہر حال میں شکر تب ادا کریں. آنکھوں والا آنکھوں کا شکر ادا نہیں کرتا, لیکن جب اندھا ہو جاتا ہے نا اور اس کی نظر پھر دوبارہ لوٹائی جاتی ہے تو تب وہ کہتا ہے ہائے کتنی بڑی نعمت مجھے مل گئی، تب شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی بیوقوفانہ بات ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلام ہے جس کو روز پٹائی ہوتی ہو، روز مار پڑتی ہو، ایک دن مارنا پڑے تو وہ شکر ادا کرے اور اس کو نعمت سمجھے، اور اگر اس کو بالکل ہی نہ مار پڑے تو اس کے اوپر وہ کہے کہ اب تو میں بہت بڑی چیز ہو گیا، غرور اس میں آ جائے، شکر کرنا ہی بھول جائے، چھوڑ دے۔ تو ضروری ہے مار پڑنا تبھی شکر ادا کریں گے جب ایک دن مارنی پڑے گی، جب نعمت چھنے گی تبھی شکر ادا کریں گے۔ اور بعض لوگ صرف مال کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، وہ باقی نعمتوں کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ذکر کرو اللہ کی نعمت کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اس کا مطلب کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے، جو اللہ کے احسانات کو یاد کرتا رہتا ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، صرف ایک کی ہم عبادت کریں؟ کہ ان کے لیے یہی بہت بڑی عجیب بات تھی، سب کو چھوڑ کے بس ہم ایک کو ہی عبادت کریں۔ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، یعنی ہم، تم کہتے ہو کہ ہم ان کا نہ کوئی ذکر کریں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، جن بتوں کی، ہم تو، تم چاہ رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کے بس ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں، ہمارے بڑوں کی جو رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اولیاء اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، ان کا ذکر چھوڑ دیں، بس ایک اللہ کا کریں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو، ساتھ اولیاء اللہ کا ضرور کرو، ورنہ ایک اللہ کا ذکر نہیں کمپلیٹ ہوتا۔ ان کے بھی جو بت تھے وہ اولیاء اللہ ہی تھے، وہ نیک ہی لوگ تھے، یہ کہتے تھے کہ وہ، تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو، ان کی عبادت ہی نہ کریں۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اور جہالت کی اور بات دیکھو کہ اپنے لیے خود ہی عذاب مانگنے لگے، پس لے آؤ ہمارے پاس جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ واقعی اگر تم سچ کہتے ہو نا کہ عذاب آ جائے گا اور تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ یہ عذاب تم ایسے ہو جائے گا، تو تم ایسا کرو ہمارے پر عذاب لے آؤ، مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، ہود علیہ السلام نے فرمایا تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے رج، سن رج کیا، عذاب، و غضب اور غضب اس کا، تمہارے پر تو واقع ہو چکا۔ یہ اگلے دن ہی نہیں کہہ دیا، یہ صرف دو چار آیتیں پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایک دن یہ کہا تو اگلے دن انہوں نے یہ کہا اور پھر تیسرے دن عذاب آ گیا، بہت بہت لمبا ٹائم ان کو مہلت کا دیا جاتا رہا، چونکہ یہ بریفلی آپ کو بتایا جا رہا ہے، قرآن ابھی آپ کو ایک، صرف ان کی ایک پکچر دکھا رہا ہے، اس اینگل سے بتا رہا ہے، تو آپ کو جو صرف کام کی باتیں اس میں بتائی گئیں، کہ اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا اور ہود علیہ السلام نے کہہ دیا تمہارے پر واقع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اگر تم عذاب ہی چاہتے ہو تو عذاب تمہارے پر اب یعنی آ کے رہے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تم مجھ سے اس لیے لڑتے ہو ان ناموں پہ جو تم نے خود ہی رکھ لی ہے، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ان ناموں پہ تم میرے سے لڑتے ہو، کون سے نام تھے یہ؟ کہ بتوں کے نام خود ہی رکھ لیے، خود ہی سوچ لیا کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمیں دولت دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ ہماری مصیبتیں گل۔ آج آپ ہندوؤں میں دیکھیں نا، انہوں نے، اس سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، انہوں نے ایک دیوی کو رکھا ہوا کہ یہ مصیبتیں ڈالتی ہے، ایک دیوی ہے لکشمی ان کی جو دولت دیتی ہے، ایک دیوی ہے کچھ اور کام کرتی ہے، کوئی دیوتا ہے وہ کچھ اور کام کرتا ہے، یہ کس نے ان کو بتایا؟ کون سی کوئی وحی آئی تھی ان کے پاس؟ کہاں سے پتا چلے؟ خود ہی رکھ لیے، خود باپ دادا نے ان کی، بعضوں نے، بعض نام انہوں نے رکھ لی، بعض خود رکھ لی۔ ما نزل اللہ بھی من سلطان، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کے ساتھ تو کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اتاری ہو، کوئی بات بتائی ہو کہ ہاں یہ چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف ہمیں بھی کرے، ہم نے بھی تو سائے سے نام رکھ لیے، کسی کو کہہ دیا یہ داتا ہے، یہ داتا صاحب ہے، داتا دینے والا ہوتا ہے، یہ دینے والا ہے، کسی کو کہہ دیا یہ شکر گنج ہے، کسی کو کہہ دیا یہ غوث اعظم ہے، یہ کس نے آپ کو بتائے؟ خود ہی رکھ لیا نام کہ یہ فریاد رس ہے، یہ دینے والا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، کیا 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 نام خود ہی رکھے ہیں ہم نے، کیا اللہ نے اتارے ہیں؟ یاد رکھیں دین کے معاملے میں دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان اتاری ہے اس پہ یا نہیں، اللہ نے یہ حکم دیا یا نہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے یا نہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کرتے ہو تو یہ نہیں آنسر ہونا چاہیے بس وہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے، وہ جو ایسا بھی کرتا ہے، نہیں، دلیل لے کر آؤ، اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی کہہ رہی ہوں آپ کو، کوئی بھی دین کا کام کرنے میں دس شوڈ بی یور کرائٹیریا۔ تو اب کوئی نام تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیے تھے ایسے کہ جاؤ جا کے، آج کوئی کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے وہ آندھیوں کے اوپر مقرر، یہ کہاں سے تم نے سن لیا، کدھر سے تمہارے پاس آیا؟ بس نام خود ہی رکھ لیے، خود ہی کسی کو کچھ دے دیا، خود ہی کسی کو کچھ اور چیز دے دی۔ اللہ اکبر۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو، ٹھیک ہے اب عذاب کا تم عذاب مانگ رہے ہو نا، تو انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجینا، بس نجات دے دی ہم نے اس کو، والذین معاہ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے لوگ ان کو۔ اب اگین یہاں پہ سات لوگ دوست اور ہمسائے اور رشتہ دار کی بات نہیں ہے، ما کون ہے؟ جو ایمان میں ساتھ ہیں، اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، اس کے بعد وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر اللہ نے جڑ کاٹ دی۔ جڑ کی بات کیوں آتی ہے بار بار؟ آپ قوموں میں دیکھیں گے جڑ کی بات آتی ہے کہ جڑ ان کی کاٹ دی، اس لیے کہ جڑ سے دوبارہ پودا اگتا ہے نا، یعنی ان کے بچے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان سے آگے ان کی نسل بھی نہ پھلے پھولے۔ ورنہ تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، چلو ہم نہیں بچے، ہمارے بچے تو آگے زمین کے اندر رہیں گے اور بھلے پھلے پھولیں گے، تو ان کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی نسل ختم ہو جائے نا، تو وہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہماری نسل ہی ختم ہو گئی، دنیا سے ہی ان کا نام مٹ گیا، وائپ آؤٹ ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کی جڑ تک کاٹ دی، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو ایسی آتی ہے کہ پھر ایک بھی نہیں بچتا۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کا قصور یہ تھا، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ تھی رسولوں کی سٹرگل، یہ تھے ان کے کام، یہ تھے وہ مشن جن پہ رسول ڈٹے رہے، اور یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس ساری ان سارے قصوں میں کامیاب لوگ وہی ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کا انجام بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين